السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمادين، والحمد لله رب العالمين.
محترم حاضرين، معزز سامعین، حق سبحانہ و تعالی کریم مطلق کے کرم ہی کرم ہیں، انعامات ہی انعامات اور احسانات ہی احسانات ہیں کہ جس رب کریم نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی دل کی گہرائی سے قدردانی کریں، شکر گزاری کریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت اور بندگی اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائیوی تعلیمات کو دل و جان سے اپنا لیں. اسی میں ہماری اور آپ کی دونوں جہاں کی کامیابی ہے اور سرخ روئی ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ مضمون میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جینے کے ایسے بہترین ضابطے دیے، ایسی پیاری زندگی کے نمونے عطا فرمائے کہ اگر ہم اور آپ اس نقش قدم پر چلنے لگیں تو ہماری زندگی بھی بہت زیادہ پرسکون ہو، اور ہر دل عزیز بن کر انسان ایسے زندگی بسر کرتا ہے کہ اللہ کا بھی محبوب بنتا ہے، اللہ کے محبوب بندوں کا بھی محبوب بن جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق ہمیں سکھائے، جو اونچی صفات ہمیں عطا فرمائی، جو وسعت ظرفی ہمیں بتائی، اس کو اگر ہم اور آپ اپنانے والے بن جائیں تو معاشرے کا ہر فرد ایک تو ہم سے بالکل پرامن رہے گا، اور دوسرے اللہ پاک اس اچھے اخلاق کی بدولت دنیا کے اندر بھی عزت اور سرخروئی نصیب فرماتے ہیں، آخرت میں بھی اللہ پاک اونچے اخلاق رکھنے والوں کو بہترین ثمرات سے مالا مال فرمائیں گے. سب سے بڑھ کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے گا. ان من احبکم واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احسنکم خلقا، تم میں سب سے زیادہ لاڈلا چہیتا میرا محبوب امتی وہ ہے، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے نزدیک ترین بیٹھنے والا وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق سب سے پیارے ہوں گے. تو اللہ پاک نے ان اخلاق کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے کہ اللہ پاک اپنا بھی محبوب بناتے ہیں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بناتے ہیں، آخرت میں آپ کا قرب انہی اخلاق کی بدولت نصیب ہو جائے گا.
جس طرح جمعہ کے دن ہم اور آپ ہر ہفتے شریک جمعہ ہونے کے لیے مسجد آتے ہیں، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اللہ پاک نے آخرت کے معاملات کا دنیا کے عمل کے ساتھ کس قدر مربوط نظام رکھا ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے قیامت میں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے، جنت کے اندر جنتیوں کو اپنا اپنا قرب عطا فرمائیں گے، تو وہاں جنتیوں کے بیٹھنے کی جو ترتیب ہوگی وہ یہی ترتیب ہوگی کہ جمعے کے دن جو شخص امام سے جتنا زیادہ نزدیک بیٹھنے کا پابند ہوگا، جتنا عادی ہوگا، اسی کے بقدر اللہ تعالیٰ وہاں اپنے سامنے اس کو صفوں میں جگہ عطا فرمائیں گے. جو شخص ہر جمعہ پابندی کے ساتھ اول وقت آ کر آگے سے آگے بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، معلوم نہیں انسان کو کہ یہ عمل اتنا اونچا عمل ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا جب دیدار ہو رہا ہوگا، صفیں لگ رہی ہوں گی، نور کے منبروں پر جنتی جلوہ فروز ہوں گے، تو وہاں پر بھی اللہ پاک دنیا کے اندر جمعے میں پہلے آنے والے اور امام سے نزدیک بیٹھنے والوں کو اپنے نزدیک جگہ عطا فرمائیں گے. اعمال صالحہ کو اللہ پاک نے اتنا تاثیر والا، اتنا وزندار اور جاندار بنایا کہ جو بھی بندہ مومن نیک عمل یہاں کرتا ہے، پچھلے مضامین میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا تھا کہ من سلك طریقا يلتمس فيه علما سهل الله له طریقا الى الجنه، علم دین کے حصول کے لیے کوئی شخص قدم بڑھاتا ہے، فرمایا کہ یہ قدم جو اس کے آگے بڑھ رہے ہیں اللہ پاک اس کی بدولت جنت کا راستہ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں. جہاں کہیں دینی محفل ہو، دینی مجلس ہو، سچی طلب لے کر انسان علم دین کی محفل کی طرف قدم بڑھا رہا ہو، بظاہر یہ قدم دنیا کے اندر بڑھ رہے ہیں لیکن در حقیقت جنت کے راستے اس کے لیے آسان ہو رہے ہیں، تو ہر نیک عمل میں اللہ پاک نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ بندہ نیک اعمال کرتا جاتا ہے، آخرت کی منزلیں اپنے لیے آسان کروا لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ نیک اعمال کی قدر دانی کی اور دل و جان سے ان کو اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو اخلاق حسنہ بھی اتنی اونچی چیز ہے کہ میزان عمل میں اثقل شیء فی المیزان یوم القیامۃ الخلق الحسن، میزان یعنی ترازو کے اندر جن اعمال کو تولا جائے گا، فرمایا کہ ان اعمال میں سب سے زیادہ وزندار بھاری بھرکم جو چیز ہوگی الخلق الحسن، پیارے اخلاق، اچھے اخلاق، یہ جب پلڑے میں رکھے جائیں گے تو نیکیوں کا پلڑا حد سے زیادہ وزندار ہو جائے گا، جھک جائے گا. تو یہاں تو اچھے اخلاق اپنانا کوئی دشواری کا کام نہیں، کوئی مشکل کام نہیں، انسان میٹھی زندگی گزارے، میٹھے اخلاق اپنا لے اور پیارے طور طریقے وہی اپنا لے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں. انداز زندگی، انداز گفتگو، چال چلن، وہی طور طریقے اپنائے جس کو سنت کا نام دیا جاتا ہے. ہر وہ ادا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی سے نکلی، آپ کے وجود مسعود کی ایک ایک نقل و حرکت، آپ کی ایک ایک ادا، یہی سنت کہلاتی ہے. آپ کی اداؤں کو اپنانے والا، سنتوں کو اپنانے والا، آپ کی نقالی کرنے والا ہے. ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسے چلن چلو کہ زمانہ مثال دے. آپ کے طور طریقے اتنے پیارے ہیں کہ جو بھی ان کو اپناتا ہے محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا بھی، اللہ کی مخلوق کا بھی. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، انہی پیارے اخلاق کے اندر ایک اونچی صفت ہے عفو درگزر. پیار و محبت کے ساتھ انسان زندگی بسر کرے، جہاں کہیں مزاج کے خلاف کوئی بات آ جائے عفو درگزر سے کام لے کر اونچے اخلاق کا مظاہرہ کرے. ایسا نہ ہو کہ جب تک اپنی مرضی کے مطابق معاملات چل رہے ہوں تو انسان اخلاق کا پیکر دکھائی دیتا ہو، جہاں اس کی مرضی اور منشا کے خلاف کوئی عمل ہو جائے تو وہیں پر وہ آگ بگولا ہو کر، آپ ایسے باہر ہو کر غصے میں پیچو تاب کھا کے وہ کچھ نقل و حرکت سرزر کرنے لگے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جائے کہ یہ وہی انسان ہے کہ جس کو ہم بڑا با اخلاق سمجھتے تھے، آج تو اس کی اصلیت ظاہر ہو گئی. اس لیے کہ غصے ہی کے وقت میں اصل انسان کا کمال ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تربیت یافتہ ہے اور اچھے اخلاق کا مالک ہے یا پھر بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنے والا ہے. اللہ پاک نے ہمارا یہ جو معاشرہ رکھا اسلامی معاشرہ, آپس میں ہم سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. انما المؤمنون اخوة, سارے کے سارے مومن مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم, تم اپنے اس بھائی چارے کے رشتے کی لاج رکھو, اس میں درستگی پیدا کرو, اپنے تعلقات کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلے جاؤ, اس میں استحکام پیدا کرو. جس طرح گھر کے اندر سگے بھائی ایک دوسرے کے لیے کتنے دل کے اندر وسعتیں رکھتے ہیں, گنجائش رکھتے ہیں, ایک دوسرے کے برے وقت کے اندر کس طرح ساتھ دیتے ہیں, یہی حال ایک پورے مسلم معاشرے کا ہے کہ ہر فرد و بشر جو مومن مسلمان ہے ہمارا وہ مسلمان بھائی ہے. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا, اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہا کرو. یہ ایمانی رشتہ وہ رشتہ ہے جو نہ ٹوٹنے والا رشتہ ہے. جب کبھی کوئی کلمہ توحید پڑھ لیتا ہے وہ اس حلقے کے اندر آ جاتا ہے جو پورا ایک کنبہ قبیلے کی مانند ہے, جس کے سرپرست اعلیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابتدائی دور سے لے کر قیامت تک ہر زمانے اور ہر معاشرے کے اندر اس کلمہ توحید کا اعتراف اور اقرار کرنے والا اس خاندان کا ایک فرد بن جاتا ہے. گزرے ہوئے لوگ بھی ہمارے اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, آنے والی جو نئی نسلیں ہیں وہ بھی ہمارے اسی رشتے ایمانی سے تعلق رکھنے والی ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موجودہ دور کے زمانے کے صحابہ کی جو تربیت فرمائی, جو ان کے ساتھ ہمدردی اور اپنائیت کے معاملات فرمائے, وہی معاملات آپ نے آنے والی پوری نسل انسانی کے ساتھ فرمائے. آنے والی اپنی امت کے افراد کو بھی آپ نے فراموش نہ فرمایا, اور ایک ایک چھوٹی چھوٹی نقل و حرکت کے اوپر جو اجر و ثواب ملنے والے تھے وہ سارے بیان فرما کر چلے گئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے ہیں کہ اتنے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکرام میں اور آپ کے احترام میں اپنی جگہ سے ہٹ کر جس تکیے سے ٹیگ لگائے ہوئے تھے وہ تکیہ نکال کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے درست کر دیا, اور جگہ بھی بٹھانے کے لیے اپنے برابر میں بلانے کے لیے اور تکیہ ٹھیک کر کے رکھ دیا. اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ واقعتاً اللہ نے اور اللہ کے رسول نے سچ فرمایا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ ضرور بے ضرور اس کے پس منظر میں کوئی نہ کوئی واقعہ ہے, کوئی نہ کوئی حدیث ہے, کوئی نہ کوئی بات. حضرت نے فرمایا کہ ہمیں بھی بتائیے, کچھ بات ہو تو ہمیں بھی بتائیں کہ واقعتاً اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کیا سچ فرمایا. اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ایک موقع اسی قسم کا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے, میں جب آپ کی محفل میں حاضر ہوا تو آپ نے ہٹ کر وہ تکیہ نکال کر میرے لیے درست فرمایا اور میرے لیے جگہ بنائی, اور پھر آپ نے جو بشارت سنائی فرمایا کہ اے سلمان, جو بھی بندہ مومن اپنے کسی مسلمان بھائی کے آتے وقت اس کے اکرام کے لیے اگر صرف اس کے لیے ایک تکیہ درست کر کے رکھ دیتا ہے, ایک معمولی سا اکرام ہے, ایک بہت چھوٹے انداز کی عزت افزائی ہے. فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مومن اپنے مومن مسلمان بھائی کی آمد کے وقت اس کے لیے تکیہ درست کر کے رکھ دیتا ہے تو اس عمل کی بدولت اللہ پاک یقیناً اس تکیہ درست کرنے والے میزبان کی مغفرت اور بخشش فرما دیتے ہیں. یہ وہ اتفاق اور اتحاد, وہ بھائی چارے کا رشتہ ہے کہ اگر اس کی لاج رکھی جائے, اتنا عمل مختصر کہ صرف تکیہ درست کر دیا جائے, عزت افزائی کے کلمات بول کر اس کو جگہ دے دی جائے, اللہ پاک اس عمل کی اتنی قدر فرماتے ہیں. فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں, سارے گناہ انسان کے دفع کیے جاتے ہیں. اللہ پاک نے ہمارا جو رشتہ رکھا ہے اس رشتے کے اندر ایسی روحانی شعائیں ہیں, ایسی روحانی تاثیر ہے کہ اگر اس کی لاج رکھی جائے تو اللہ پاک کی براہ راست رحمتیں نازل ہوتی ہیں. حدیث مبارک جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر نکلتا ہے صبح کسب معاش کے لیے, تھک مان کے شام کو گھر لوٹتا ہے, تھکا ماندہ گھر میں داخل ہوتا ہے, دن بھر محنت کر کے آیا ہے. بیوی خندہ پیشانی سے اس نے استقبال کرتی ہے, مسکرا کر اس کو دیکھتی ہے, شوہر مسکرا کے اپنی بیوی کو دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ ان دونوں مسکرانے والی جوڑی پر اپنی رحمت کی نظر ڈالتے ہیں. کہ دن بھر جانے والا شوہر پلٹ کر جب گھر آیا, بیوی نے خندہ پیشانی سے اس نے استقبال کیا, مسکرا کر اس کی خوش آمدید کیا, اور شوہر نے بھی مسکرا کر اس سے ملاقات کی. اللہ تعالیٰ رحمت بھری نظروں سے ان دونوں کو دیکھتے ہیں. تو بظاہر عمل بڑے مختصر سے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے عمل ہیں, لیکن ایمانی رشتے کی وجہ سے ان اعمال کے اندر ایسی طاقت ہے کہ پل پل میں اللہ کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ پاک نے وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ اپنا گہرا دوست بنا لیا. آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب تک کہ آپ کے دسترخوان پر کوئی آپ کے ساتھ کھانے والا نہ ہوتا, اس وقت تک آپ کھانا تناول نہ فرماتے. ایک دن قسمت سے کوئی ساتھ میں کھانے والا نہ تھا, آپ اپنے گھر سے باہر نکلے, تلاش کرنے لگے کہ کوئی مل جائے, مسافر اجنبی کوئی ضرورت مند, کوئی کھانے کھانے کے احتیاج رکھنے والا تاکہ میں اس کو ساتھ لے آؤں اور دونوں مل کر کھانا کھانے. کسی مہمان کی تلاش میں گھر سے باہر تشریف لے گئے. تلاش بسیار کے باوجود جب مہمان کو نہ پایا, واپس پلٹ کر گھر آ گئے. گھر میں جب داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک اجنبی شخص گھر میں موجود ہے. آپ حیران ہوئے, فرمایا کہ بھائی تم کون ہو اور میرے گھر میں کہاں سے آئے, کس کی اجازت سے داخل ہوئے؟ اس اجنبی شخص نے کہا کہ میں اس گھر کے حقیقی مالک کی اجازت سے داخل ہوا ہوں. فرمایا کہ تم ہو کون؟ بتایا کہ میں ملک الموت ہوں, موت والا فرشتہ ہوں. فرمایا کہ کیسے آنا ہوا؟ بتایا کہ میں اس وقت آیا ہوں روئے زمین پر, اللہ کا ایک بزرگ بندہ ہے, ایک منتخب بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کہ اس کو اپنا گہرا دوست بنا لیا, خلیل بنا لیا. میں اسے خوشخبری سنانے کے لیے زمین پر اترا ہوں. یہ بات سن کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ جھوم اٹھے, فرمایا کہ تو پھر وہ بندہ اس کی نشاندہی تو مجھے بھی کرو تاکہ اللہ کے اس محبوب بندے کا میں بھی دیدار کر سکوں, اس کی زیارت کر کے اپنی زندگی کے باقی ایام اسی کی خدمت میں گزار دوں گا کہ تو زمین پر اللہ کا دوست بستا ہو, اسی دوست کے ساتھ رہ کر زندگی بسر کر لوں گا. اس بات پر حضرت ملک الموت نے بتایا کہ اللہ کا وہ محبوب بندہ جس کو اللہ پاک نے اپنا گہرا دوست یعنی خلیل بنا لیا, خلیل کا معنی ہے گہرا دوست. فرمایا کہ اللہ کا خلیل, اللہ کا محبوب بندہ وہ آپ ہی کی ذات ہے. یہ سن کر دنگ رہ گئے, یقین نہ آیا. پھر پوچھا کہ سچ بتاؤ کہ اللہ کا وہ خلیل کون ہے؟ فرشتے نے پھر بتایا کہ وہ آپ ہی ہیں. تیسرا کہ پھر پوچھا, بتایا کہ وہ آپ ہی ہیں. آپ کو بشارت دینے کے لیے اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ کو خبر سنا کر آؤں کہ آپ آج سے اللہ کے دوست بن چکے ہیں. اللہ نے آپ کو اپنا گہرا دوست بنا لیا. قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے اعلان اتارا ہے, واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنا لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر پوچھا اچھا یہ تو بتاؤ کہ کیا وجوہات ہیں, کون سے کام ایسے ہیں جو اللہ کے ہاں اتنے پسند آئے کہ جس کی بدولت اللہ پاک نے مجھے اپنا گہرا دوست بنا لیا. اس پر حضرت ملک الموت نے بتایا کہ آپ اللہ کے بندوں کو تو دیا کرتے ہیں, اللہ کے بندوں سے کچھ دیا نہیں کرتے, کچھ طلب نہیں کیا کرتے. آپ کے اندر جو یہ صفت ہے, جو یہ ملکہ ہے, یہ خوبی ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کو نوازتے ہیں اور بغیر کسی بندے خدا کے آپ دسترخوان پر اکیلے کھانا تک نہیں کھاتے. تو یہی ادا اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند آئی کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنا گہرا دوست بنا لیا. روایت میں آتا ہے کہ اس دن کے بعد سے حضرت ابراہیم جب سے خلیل اللہ بنے, اللہ کا خوف اور حیبت دل پر ایسی طاری ہو گئی تھی کہ دل کی دھڑکن کچھ فاصلے سے اس طرح سنائی دیتی تھی جس طرح ہوا میں پرواز کرتے ہوئے پرندے کے پروں کی شائشائی آواز سنائی دیتی ہے. آپ کے دل کی دھڑکن آس پاس بیٹھنے والے دور تک سنائی دیا کرتی تھی اور سنا کر لیا کرتے تھے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, اللہ کی مخلوق کے ساتھ, اللہ کے دوستوں کے ساتھ, اپنے مومن مسلمان بھائیوں کے ساتھ پیار و محبت کا رشتہ, گہرے تعلقات, اخوت اور ہمدردی, اپنائیت, یہ وہ مضبوط ترین رشتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک اس عمل کو اپنانے والے کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں. اپنی محبت اور اپنی چاہت اس کو عطا فرماتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کا طواف کرتے وقت جبکہ آپ کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے, بیت اللہ کا مخاطب کیا, فرمایا کہ اے بیت اللہ تو اللہ کا گھر ہے, تجھے اللہ نے بڑی عظمت عطا فرمائی, بہت تقدس عطا فرمایا, تیری تعظیم کے کیا کہنے, تیری توقیر کے کیا کہنے, تجھے جو اللہ پاک نے عزت و شرف عطا فرمایا اس کی کوئی مثال نہیں. لیکن ایک ہستی ایسی ہے روئے زمین پر کہ جس کی عظمت, جس کا تقدس, جس کا احترام تجھ سے بھی بڑھ کر. حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا کہ آخر روئے زمین پر ایسی کون سی ہستی ہے کہ جس کی عظمت و تقدس بیت اللہ شریف کی عظمت و تقدس سے بھی بڑھ کر. میرے کان کھڑے ہوئے کہ میں سنوں تو صحیح کہ آخر وہ کون سی ہستی ہے. آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ اے بیت اللہ, اس سے بڑھ کر عظمت اور رفعت شان کے اندر ایک اونچی ہستی بندہ مومن ہے کہ جس کی عظمت کو اللہ پاک نے تیری عظمت سے بھی بلند و بالا بنایا ہے, کہ اس کی جان, اس کا مال, اس کی عزت اور آبرو کا اللہ پاک نے تیرے تقدس و تیرے احترام سے بھی بلند و بالا کر دیا. تو ایک مومن مسلمان کی توقیر بیت اللہ سے بڑھ کر توقیر کہلاتی ہے, مومن مسلمان کی تعظیم بیت اللہ شریف سے بڑھ کر تعظیم کہلاتی ہے, اور خدا نہ کرے ایک مومن مسلمان کی تحقیر, اس کی تذلیل اور اس کی توہین اور اس کے ساتھ مذاق بڑھانے کے معاملات, یہ بیت اللہ شریف سے بھی زیادہ بڑھ کر توہین آمیز معاملات. تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ ہمیشہ آپس میں بھائی بن کر رہو, پیار و محبت کو اپناؤ, اپ کو در گزر کر سبق سیکھو. جہاں کہیں زندگی میں سینکڑوں مرتبہ سے معاملات آتے ہیں, نشے و فراز ہوتا ہے, فرمایا کہ اپ کو در گزر سے کام لو, اللہ تعالیٰ کو اپ کو در گزر حد سے زیادہ محبوب ہے. یہی تو وجہ تھی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دریافت کیا تھا کہ یا رسول اللہ, اگر شب قدر مجھے مل جائے تو کون سی ایسی دعا ہے جو میں مانگ لوں. اتنی عظیم رات جو ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, ہزار مہینوں سے بڑھ کر اس سے بہتر اور افضل, اس رات کو اگر میں پالوں تو کون سا عمل کروں. ایسا مختصر سا عمل آپ نے سکھایا, اور میں کہ اے عائشہ, اگر وہ رات تم کو نصیب ہو جائے تو کہنا اللہم انکا عفوٌ تحب العفو فاعف عنی, اے اللہ انکا عفوٌ, تو بہت زیادہ عفو در گزر کرنے والا ہے, مبالغے کا صیغہ, حد سے زیادہ عفو در گزر کرنے والا, تحب العفو اور تو عفو در گزر کو پسند بھی کرتا ہے, فاعف عنی مجھ سے بھی در گزر فرما لے. عفو در گزر اگر مل گیا بندے کا بیڑا پار ہے, دنیا میں بھی مزے ہیں, آخرت میں بھی مزے ہی مزے ہی مزے ہی. تو عفو در گزر یہ اونچے اخلاق کا ایک حصہ ہے کہ جب انسان کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو جائے فوراً در گزر کرے, نظر اللہ پر رکھے, اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے سے خوش ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ بھی عفو در گزر کا معاملہ فرماتے ہیں. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے تالیف اور تصنیف میں لگے ہوئے تھے کہ آپ کے پاس آپ کے ایک شاگرد عبداللہ ابن محمد وہ بھی موجود تھے. حضرت امام بخاری کی ایک لونڈی اندر سے کمرے کی طرف سے نکلی, گھر کے اندر سے بڑے بے ڈھنگے انداز سے چلتی بھی نکل کے جا رہی تھی اور پاؤں مارا, ٹھوکر لگی امام صاحب کی, روشنائی سے بھری ہوئی دوات اس پہ ٹھوکر لگی, وہ ٹوٹ گئی اور سیاہی بکھر گئی. امام صاحب نے غصے کے انداز میں ذرا سخت لہجے میں فرمایا, دیکھ کے نہیں چلتی, کیسے چلتی چلتی چلتی. اس پر وہ بجائے شرمندہ ہونے کے, معذرت کرنے کے, کہنے لگی راستہ ہی کہاں چھوڑا ہے, جب راستہ ہی نہیں ہے تو ایسے ہی چلیں گے اور کیسے چلیں گے. ہم جیسا کوئی ہوتا آگ بگولا ہو جاتا, دیش میں آ جاتا, نہ جانے کیا کچھ کرتا کہ وہ باندھی ہے لونڈی اور زبان چلا رہی ہے ہمارے سامنے. نفس سے مارا کم ترس فرعون نے, لیکن اور ہون مارا ہون نے. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحمہ اللہ اپنی زندگی کے آخری جو انہوں نے جمعے کی تقریر فرمائی تو اس کے اندر ان کا یہی پورا مضمون تھا, توازو اور عاجزی انکساری کے اوپر اور دنیا کی حقیقت پر. تو اس میں آپ نے یہ مقولہ بھی سنایا کہ نفس سے مارا کم ترس فرعون نے. ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کا نفس یہ مزاج کے لحاظ سے فرعون ہے. نفس سے مارا کم ترس فرعون نے. نفس ہے، جو ہماری طبیعت ہے، جو ہماری مزاج ہے، فرعون سے کم نہیں ہے۔ لیکن اور آن مارا آن نے اس کو طاقت حاصل کی، ہمیں طاقت کے بلبوتے پر جو اس کے دل میں آتا تھا کر گزرتا تھا، ہمیں طاقت نہیں ملتی، اس لحاظ سے ہم مجبور رہ جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں۔ تو بات تو یہی ہے کہ جہاں بس چلتا ہے ہمارا، وہاں ہم بھی اپنی فرعونیت دکھائے بغیر نہیں رہ پاتے ہیں پاتے ہیں۔ ذرا سی ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام ہو جائے، گھر کے اندر ہو یا باہر ہو، شوہر کے سامنے اس کی مرضی کے خلاف کوئی نقل و حرکت گھر میں ہو جائے، باپ کے سامنے اولاد کوئی حرکت کر بیٹھے، بیوی کے سامنے بچے کوئی حرکت کر بیٹھے، اس قسم کے معاملات گھر میں رات دن میں پیش آتے ہیں۔ انسان اس وقت پھر جتنا زیادہ آپ اسے باہر ہو کر دکھائے تو وہ اس کو اپنا کمال سمجھتا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ یہ کمال نہیں ہے، زوال کہ وہ رشتے، مقدس رشتے، ایک معمولی سی حرکت کی وجہ سے، ایک معمولی سے نقصان کی وجہ سے ان رشتوں کو اس قدر پامال کیا جائے کہ شوہر بیوی کو ذلیل کر دے، بیوی شوہر کو ذلیل کر دے، ماں باپ اولاد کو ذلیل کر دے، اولاد ماں باپ کو ذلیل کر دے، بھائی بہن کو، بہن بھائی کو۔ یہ رشتے تو وہ مقدس رشتے ہیں کہ جن کے سامنے ہر چیز ہے۔ تو جب انسان کی تربیت صحیح ہو، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے جب اس کا یہ تل ملاتا ہوا جواب سنا کہ راستہ ہی کہاں چھوڑا ہے جو ہم صحیح سے چلیں، جب ہر چیز بکھیر کے رکھی ہوئی تو ایسے ہی چلیں گے، فرمایا کہ جا میں نے تجھ کو آزاد کیا۔ عبداللہ ابن محمد جو آپ کے شاگرد حیران ہو گئے، فرمانے لگے کہ حضرت اس نے تو اتنی تیز دلانے والی بات کہی، آپ کے سر چڑھ کے بدتمیزی کر کے زبان درازی کر رہی ہے، پر کے جواب دے رہی ہے، اور آپ فرماتے ہیں جا میں نے جس کو آزاد کیا۔ فرمایا کہ مجھے بھی معلوم ہے جو کچھ اس نے کیا، جو کچھ اس نے کہا میری مرضی کے خلاف تھا، لیکن میں نے اپنی مرضی کو اس کے مطابق کرتا بھی کرتا بھی کرتا۔ یہی ہے وہ غصے کا گھونٹ، جب غصے کے بعد انسان اس کو پی جائے، درگزر سے کام لے، اللہ پاک اسی موقع پر بندے کو عروج عطا فرماتے ہیں۔ اتنا آسان کام نہیں ہے غصے کا گھونٹ پینا، عفو و درگزر کرنا۔ تبھی تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں تعریف اتار دی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ کے نیک بندے تو وہ بندے ہیں کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں سے درگزر کا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ایسی نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ حضرت علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسین کے صاحبزادے، جن کا لقب حضرت زین العابدین ہے، باندھی وضو کرا رہی ہے، لوٹے میں گرم پانی ہے اور وہ لوٹا ہاتھ سے چھوٹا، حضرت زین العابدین کے چہرے پر بھی لگا، گرم پانی جسے پر گرا، چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے۔ وہ لونڈی بھی اس زمانے کی لونڈی تھی، جب دیکھ لیا کہ حضرت غصہ ہو رہے ہیں، فوراً اس نے یہ آیت تلاوت کی، والکاظمین الغیظ، اللہ کے نیک بندے تو غصے کو پی جاتے ہیں۔ فرمایا کہ قد کظمت غیظی، چل میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ اگلا ٹکڑا آیت کا تلاوت کیا، والعافین عن الناس، اللہ کے نیک بندے تو لوگوں سے درگزر بھی کیا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ قد عفوت عنک، انجا میں نے تجھے معاف کیا، تجھ سے کوئی بدلہ نہیں لیتا۔ تیسرا ٹکڑا پر ڈالا، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ تو نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ اذهبی فانت حرۃ لوجه اللہ، جا اپنا کام کر، میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر تجھ کو آزاد کر دیا۔ تو یہ ہے وہ حضرات اونچے اخلاق کے مالک، غصہ آ رہا ہے، تیش میں ہے، لیکن یہی وہ وقت ہے کمائی کا، اپنے غصے کو قابو میں رکھنے کا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کا، اللہ کے دوست ہونے کا اور اللہ کے حقیقی بندے ہونے کا اظہار کا وقت ہے۔ اگر اس موقع پر انسان اپنے غصے کا گھونٹ پی جائے، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اے بندے تو اپنے غصے کا گھونٹ کو پی جا، میں اپنے غصے کے گھونٹ کو پی جاؤں گا۔ جب تجھے غصہ آئے تو مجھے یاد کرنا، جب مجھے غصہ آئے گا میں تجھے یاد رکھوں گا، یعنی تیری ہلاکت کے وقت میں تجھے عفو درگزر کر تجھے معاملہ کروں گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص آیا جس کا دانت کسی دوسرے انسان نے توڑ دیا، شکایت لے کر آیا، مقدمہ لایا، شکایت دائر کی، کہا کہ حضرت مجھے بدلہ چاہیے، دانت کے بدلے دانت توڑوں گا۔ حضرت نے کافی سمجھایا لیکن سمجھ میں نہ آیا، کافی تیش میں تھا۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم حق بجانب ہو، بدلہ لینے کا اختیار تم کو حاصل ہے، تو تمہارا ایک دانت ٹوٹا ہے، تم بھی اس کا ایک دانت توڑ سکتے ہو۔ بدلہ لینے کی چھوٹ ملی، اجازت ملی، آگے بڑھنے لگے۔ گا غصے میں. اتنے میں ایک بزرگ شخصیت آگے آئی, فرمایا کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ تم دانت توڑنے جا رہے ہو, ابھی تو تمہارا دانت توڑا, تم ہو مظلوم, وہ ہے ظالم. جب تم دانت توڑو گے تو ممکن ہے کہ تم اسی تکلیف کے ساتھ دانت توڑو, بہت ممکن ہے کہ تمہارا دانت توڑنے میں تمہاری تکلیف سے زیادہ تکلیف اس کو پہنچ جائے, تو تم بن جاؤ گے ظالم, وہ بن جائے گا مظلوم. اور یہ بزرگ ہستی ہے کون؟ صحابی رسول حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ. فرمانے لگے کہ کیا ہی اچھا ہو کہ اگر تم اس کو معاف کر دو, عفو درگزر سے کام لے لو تو کتنا اچھا ہو جائے. کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ فرمان سنا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی بندہ مومن حق بجانب ہوتے ہوئے اپنا بدلہ لینے پر قدرت اور طاقت رکھنے کے باوجود وہ بدلے سے برداری کا اظہار کرتے ہوئے مجرم کو معاف کر دے, اللہ تعالیٰ اس بندے کو قیامت کے اس دن معاف فرمائیں گے جس دن یہ معافی کا زیادہ حقدار ہوگا. یہ بشارت سن کر وہ شخص پوچھنے لگا کیا یہ الفاظ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہیں, کیا یہ حضور کا ارشاد مبارک ہے؟ فرمایا کہ ہاں میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ سنے ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنے بدلے سے دستبردار ہوتا ہوں, مجھے بدلہ نہیں چاہیے, مجھے معافی اور عفو درگزر چاہیے اس دن جس دن میں معافی کا زیادہ حقدار ہوں گا. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو, معاملات کے اندر نشے و فراز جب آ جائے, اتار چڑھاؤ جب آ جائے, دائرے کے اندر رہتے ہوئے انسان جہاں ضرورت سمجھے عفو درگزر سے بھی کام لے. کوئی عفو درگزر سے کام لینے والا بلکہ غیمین الغیبہ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین کا مزدار بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیشہ اونچے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, بد اخلاقی سے دور رکھے, اور بد اخلاق والی جو حرکتیں ہیں اللہ پاک ان سب سے ہمیں نفرت اور بیزاری نصیب فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. اے الہ العالمین, آپ کا احسان عظیم ہے کہ آپ نے اب تک ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے. اے الہ العالمین, ہماری زندگیاں دراز فرمائیے, خیر و برکت سے لبریز فرمائیے, علم و عمل سے مالا مال فرمائیے, تقوی اور اعمال صالحہ ہماری زندگیوں میں اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, ہماری جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیے. اے الہ العالمین, نیکی ہمارے لیے آسان فرمائیے, اخلاق فاضلہ سے ہم سب کو متصف فرمائیے, اخلاق حسن اگر فکر بنا دیجیے, سر سے پاؤں تک سراپا مومن اور مسلم بنا دیجیے. اے الہ العالمین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنا دیجیے, متبع سنت بنا دیجیے, صورت میں بھی سیرت میں بھی حقیقت میں امتی بننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, ہم سب کی حالت ذات پر رحم فرمائیے, مہربانی اور عنایت فرمائیے, تمام پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات نصیب فرمائیے, ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے, امن و امان کا گہوارہ بنائیے, رحمتوں کی بارشیں برسائیے. اے الہ العالمین, خوشحالیاں نازل فرمائیے, برکتیں ہی برکتیں نازل فرمائیے, پریشانیوں سے ہمارے ملک کو چھٹکارا نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین, پیار محبت اتفاق اور اتحاد پوری امت مسلمہ کو نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین, فکر آخرت نصیب فرمائیے, آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے. آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے, ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ, واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.